السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حضرت معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں. پاکستان:
کابل میں ہوٹل پر طالبان عسکریت پسندوں کا حملہ، غیر ملکی خاتون سمیت 6 افراد ہلاک. پاکستان کی طرف سے اس واقعے کی شدید مذمت. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود.
بار وقت کاروائی کی جاتی تو معصوم بچیوں کی زندگیاں بچائی جا سکتی تھیں. زینب قتل کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل.
جنوبی ایشیا:
دہلی حکومت کو شدید دھچکا. صدر نے عام آدمی پارٹی کے 20 ارکان اسمبلی کو نااہل قرار دینے کی الیکشن کمیشن کی سفارش منظور کر لی. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجوم.
اور دوسری اہم خبروں میں: افغان کمانڈو فورسز نے کابل کے انٹر کانٹیننٹل ہوٹل پر رات بھر کا محاصرہ توڑ دیا ہے، جس کے نتیجے میں بھاری طور پر مسلح 5 حملہ آور ہلاک ہوئے، جبکہ 6 مہمان بھی موت کے منہ میں چلے گئے. ان میں ایک غیر ملکی خاتون بھی شامل ہیں. اور ترک سرکاری میڈیا نے کہا ہے کہ ترک زمینی فوجوں نے سرحد پار کر دی ہے اور ایک شامی کرد علاقے میں داخل ہو گئی ہیں. تیونس کے سیکیورٹی فورسز نے القاعدہ کے ایک اہم کمانڈر ابو مصعب عبدالودود کے ایک سرکردہ ساتھی کو ہلاک کر دیا ہے. امریکہ کی فوج کا ایک لڑاکا ہیلی کاپٹر کیلیفورنیا کے علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں اس پر سوار 2 فوجی اہلکار ہلاک ہو گئے. امریکہ میں ریپبلکن اور ڈیموکریٹ قانون ساز سرکاری اخراجات کے بل پر اتفاق نہ ہونے کا الزام ایک دوسرے پر عائد کر رہے ہیں، اور یہ سیاسی تعطل ہفتے کو بھی جوں کا توں رہا. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. قصور میں اغوا اور زیادتی کے بعد قتل ہونے والی 7 سالہ زینب کے والدین اتوار کے روز سپریم کورٹ میں پیش ہوئے. انہوں نے اپنی بیٹی کے بے رحمانہ قتل پر انصاف کی اپیل کی. معاملے کی سماعت چیف جسٹس ثاقب نثار کی قیادت والا 3 رکنی بینچ کر رہا ہے. تفصیلات کے ساتھ محمد جلیل.
پاکستان کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے صوبہ پنجاب کے شہر قصور میں 7 سالہ زینب سے زیادتی اور قتل کے واقعے کی تفتیش پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک معصوم لڑکی کے خلاف نہایت سنگین جرم کا ارتکاب کیا گیا، اور اگر پولیس نے ماضی میں پیش آنے والے ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے بر وقت کارروائی کی ہوتی تو زینب جیسی کئی بچیوں کی زندگی بچائی جا سکتی تھی. زینب کو روا ماہ کے اوائل میں نامعلوم شخص نے اغوا کے بعد جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا اور پھر قتل کر دیا تھا، اور اس کی لاش اغوا کے 5 روز بعد کچرے کے ایک ڈھیر سے برآمد ہوئی. اس واقعے پر پاکستان میں نہ صرف عوامی سطح پر سخت رد عمل دیکھنے میں آیا، بلکہ سپریم کورٹ نے اس معاملے کا از خود نوٹس لیتے ہوئے پنجاب پولیس سے اس واقعے پر رپورٹ طلب کی تھی. چیف جسٹس کی سربراہی میں عدالت عظمیٰ کے 3 رکنی بینچ نے اتوار کو لاہور میں اس معاملے کی دوبارہ سماعت کی. پنجاب پولیس کے ایک سینئر عہدیدار نے واقعے کی اب تک ہونے والی تفتیش سے عدالت کو آگاہ کیا. مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ ملتان ڈویژن کی پولیس کے سربراہ محمد ادریس نے بینچ کو بتایا کہ 2015 سے لے کر اب تک قصور شہر میں 8 لڑکیوں کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کیا گیا، جن میں زینب بھی شامل ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ اب تک ہونے والی تفتیش میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان واقعات میں ایک ہی شخص ملوث ہے. محمد ادریس نے عدالت کو بتایا کہ اس کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس ہر ممکن کوشش کر رہی ہے. اس موقع پر چیف جسٹس نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ اگر پولیس نے 2015 میں بروقت کارروائی کی ہوتی تو 8 بچیوں کی زندگی کو بچایا جا سکتا تھا. پاکستان میں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی اور استحصال کے واقعات اکثر رپورٹ ہوتے رہتے ہیں، اور بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے سرگرم کارکن ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے انتظامی اور معاشرتی سطح پر وسیع تر اقدامات کی ضرورت پر زور دیتے رہے ہیں. پنجاب حکومت کے بچوں کے تحفظ اور فلاح سے متعلق ادارے کی سربراہ سبا صادق نے اتوار کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ زینب کا واقعہ ان کے لیے ایک امتحان ہے کہ بچوں کے لیے ایک محفوظ ماحول کی تشکیل کیسے کرنی ہے.
چائلڈ رائٹ کے ایشو کے حوالے سے ہم خود ان کو آئی جی پنجاب کو بھی ملتے رہے اور انہیں بتایا کہ یہ بچوں کے ایشوز بڑے سینسٹیو ہیں اور ان کو روٹین میں نہ دیکھا جائے. اس کے لیے اب ہم ایمبر الرٹ سسٹم، آپ کو پتا ہوگا کہ امریکہ میں، یورپ میں چلتا ہے وہ، چیف منسٹر نے کہا اس کے اوپر ہم نے کام مکمل کر لیا، اور جلد ہی ہم پنجاب میں ایمبر الرٹ سسٹم قائم کر رہے ہیں اسٹیٹ کی اتھارٹی اور پولیس چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے ساتھ مل کے، تاکہ کہیں بچے کی کوئی ایسی واردات ہوتی ہے تو فوری وہ ایمبر الرٹ سسٹم، جس کو ہم تلاش کا نام دے رہے ہیں، وہ قائم کر دیا گیا ہے، تاکہ کسی ادارے کی کوئی کوتاہی نہ سامنے آئے اور بچے کی زندگی بچائی جا سکے.
سبا صادق نے کہا کہ اب اسمارٹ فون پر ایسی ایپ متعارف کروا رہے ہیں تاکہ لاپتہ ہونے والے بچوں سے متعلق متعلقہ اداروں کو فوری طور پر آگاہ کیا جا سکے.
اور موبائل کے اوپر آئی فون اور اینڈرائڈ پہ ہم ایک ایسی ایپ متعارف کرا رہے ہیں کہ جو بچے کی تلاش میں فوری طور پہ وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں, اور جو گورنمنٹ کی سائٹس ہیں جو سوشل میڈیا کی ہیں اور جو ہماری انٹرنیٹ کی ہیں, اس پہ فوری طور پہ اس بچے کی تصویر اور اس کی تمام ڈیٹیلز آ جائیں گی, اور جو جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے مدد کی اس میں آسانی ہو جائے گی.
پاکستان میں بچوں کے حقوق کے سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ بچوں کی ایک بڑی تعداد کو نہایت مشکل صورتحال کا سامنا رہتا ہے, اور ان میں سے کئی ایک کو جسمانی اور جنسی تشدد کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے. اگرچہ حالیہ سالوں میں حکومت نے ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے کئی قوانین بھی وضع کیے ہیں, تاہم بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ قوانین پر مؤثر عمل درآمد کروانا حکومت کے لیے اب بھی ایک چیلنج ہے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
کراچی میں حالیہ دنوں میں پولیس کے ہاتھوں کم از کم 3 افراد کی ہلاکت پر شہر بھر میں مظاہرے جاری ہیں. وزیرستان سے تعلق رکھنے والے کراچی میں مقیم نقیب اللہ محسود کی مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاکت ہوئی. اس سے قبل انتظار نامی نوجوان ڈیفنس کے علاقے میں پولیس فائرنگ سے ہلاک ہوا, جبکہ گزشتہ روز 24 سالہ مقصود بھی اس وقت ہلاک ہو گیا جب پولیس نے بظاہر ڈاکوؤں پر فائرنگ کر دی. ملک بھر میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی پر سخت سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. تفصیلات کے ساتھ کراچی سے محمد ثاقب.
قاتل 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 قاتل.
کراچی میں 2 ہفتوں کے دوران کم سے کم 2 افراد پولیس کی گولیوں کا نشانہ بن کر ہلاک ہو گئے. ان واقعات نے جہاں پولیس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان کھڑے کیے ہیں, وہیں ماورائے عدالت قتل کے معاملے کو ایک بار پھر سامنے لایا ہے. 27 سالہ نوجوان نقیب محسود کو پولیس مقابلے میں شاہ لطیف ٹاؤن میں مار دیا گیا. ایک اور نوجوان انتظار احمد کو اینٹی کار لفٹنگ سیل کے اہلکاروں نے ڈیفینس میں ناکے پر فائرنگ کر کے مار ڈالا تھا. اسی طرح 24 سالہ مقصود ہفتے کے روز مبینہ پولیس مقابلے میں 2 طرفہ فائرنگ کی زد میں آ کر ہلاک ہو گیا. امیر جماعت اسلامی سراج الحق نقیب اللہ محسود کے رشتہ داروں سے ملنے کراچی پہنچے اور تعزیت کی. انہوں نے اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت بھی کی.
کراچی میں بالکل جنگل کا قانون ہے, اور یہ صرف کراچی میں نہیں ہے, پورا ملک اس وقت جس نظام میں جکڑا ہوا ہے جنگل کا قانون ہے. نہ جوان محفوظ ہے, نہ بوڑھا محفوظ ہے, نہ بچیاں محفوظ ہے, نہ طلبہ محفوظ ہے. 118 پولیس مقابلوں میں 424 انسان قتل کیے گئے. اگر یہ مجرم تھے تو ان کو عدالتوں میں پیش کرتے.
شہر میں ان 3 نوجوانوں کے قتل کے خلاف سول سوسائٹی نے بھی اتوار کے روز ریلی نکالی, تعزیتی اجلاس منعقد کیے اور احتجاج ریکارڈ کرایا. مظاہرین نے نوجوانوں کے بے جا قتل کے خلاف سیاہ پٹیاں ہاتھوں میں باندھی ہوئی تھیں. اس موقع پر مظاہرین نے پولیس کے خلاف شدید نعرے بازی کی. مظاہرین نے ڈیفنس سے پریس کلب تک ریلی نکالی. مظاہرین کا کہنا تھا کہ ان واقعات کا سدباب کیا جائے, ملوث پولیس افسران کو گرفتار کیا جائے اور سزائیں دی جائیں.
آج ہم نقیب شہید کے جو حالیہ نقیب شہید ہوئے, انتظار شہید ہوئے, شاہ محمود شہید ہوئے, میدان میں نکلنا پڑے گا, آواز بلند کرنی پڑے گی. تو یہ انصاف کے تقاضے نہیں پورے کیے جائیں گے تو ایسے احتجاج ہوتے رہیں گے.
کراچی میں ماورائے عدالت قتل کا معاملہ نیا نہیں. 90 کی دہائی میں پولیس آپریشن ہو یا اس طرح کے انفرادی واقعات, پولیس کی کارکردگی پر سوالات اٹھائے جاتے رہے ہیں, لیکن شاید ہی ان معاملات پر کسی پولیس اہلکار یا افسر کو قرار واقعی سزا مل سکی اور اسے دوسروں کے لیے مثال عبرت بنایا گیا ہو. ان واقعات کے تسلسل پر سول سوسائٹی اور انسانی حقوق کے ادارے آواز بلند کرتے رہے ہیں. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, کراچی.
ہماری ساتھی شہناز عزیز نے اس بارے میں بات کی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سینئر وزیر نثار کھوڑو اور مسلم لیگ نون کے رہنما اور ممتاز قانونی ماہر اور سپریم کورٹ کے وکیل ظفر علی شاہ سے ان کی رپورٹ.
سمن, حالیہ دنوں میں جیسا کہ آپ نے سنا, کراچی میں پہلے 2 نوجوانوں کی ہلاکت اور پھر نقیب اللہ محسود کی پولیس مقابلے میں مارے جانے کے بعد سماجی رابطوں کے ویب سائٹس پر غیر معمولی رد عمل دیکھا گیا اور آواز اٹھائی گئی کہ ماورائے عدالت ہلاکتوں کے ذریعے کب تک یہ فیصلے کیے جائیں گے. جعلی مقابلوں میں راؤ انوار کا نام پہلی بار سامنے نہیں آیا. اس سے پہلے بھی انہیں اسی حوالے سے معطل کیا گیا لیکن پھر بحال کر دیا گیا. اس کیس کی تحقیقات آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ کی سرکردگی میں کی گئی تھی اور اس میں راؤ انوار کے دعووں کو غلط قرار دیا گیا. سندھ کے سینئر وزیر اور پیپلز پارٹی کے رہنما نثار کھوڑو اس بارے میں کہتے ہیں کہ راؤ انوار کو برطرف کر دیا گیا ہے.
یہ تازہ تازہ مسئلہ ہوا نقیب اللہ کا. نقیب اللہ پر ہم نے باقاعدہ ایڈیشنل آئی جی کی سربراہی میں ایک ہم نے کمیٹی بنائی جس میں ریپیوٹیڈ آفیشلز تھے, उन्होंने इंक्वायरी की और दो दिन के अंदर अंदर उन्होंने अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट की और हमने उस पुलिस ऑफिसर को डिसमिस कर दिया। राव अनवा स्टैंड्स डिसमिस्ड नाउ। वो मुल्क में नहीं है या मुल्क में है उसका पीछा और होना चाहिए। अगर उसने जो भी अगर इस तरह से मुलव्वस रहा है तो उसको तो कार्रवाई उस पर होगी, बट एज फार एज असाइनमेंट एंड पोजिशन ऑफ राव अनवार इज कंसर्न द सस्पेंडेड ऑफिसर कभी भी रीइंस्टेट हो सकता है, लेकिन अब क्योंकि उसकी टर्मिनेशन हो गई है, डिसमिसल हुआ है, तो फिर तो रीइंस्टेटमेंट का सवाल नहीं होता ना।
निसार खोड़ा साहब, आपने जिक्र किया कि अब आपके इल्म में नहीं कि वो मुल्क से बाहर हैं या मुल्क के अंदर हैं, तो ऐसी इत्तलात हैं कि वो मुल्क से चले गए?
ये देखें, ये मैंने अखबार में पढ़ा कि वो शायद मुल्क से बाहर चले गए। कैसे चले गए? जाहिर है उनके पास वीजा होगा, जाहिर है उनके पास एयरपोर्ट पे, क्योंकि इंक्वायरी रिपोर्ट अभी आई नहीं थी और इंक्वायरी रिपोर्ट आने से पहले वो निकल गया, तो जाहिर है कभी ना कभी तो पकड़ में आएगा।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और कानूनी माहिर ज़फ़र अली शाह मावराए अदालत हलाकतों के बारे में कहते हैं कि वैसे तो पूरे पाकिस्तान में ऐसे वाकयात होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ये मसला इस वक्त सिंध में है।
सिंध जो है, सिंध बहुत बड़ा एक पाकिस्तान में ट्रबल स्पॉट बन गया है, सिंध से मुराद और बिलखसूस कराची। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कोई आज की बात नहीं, कल की बात नहीं, ये फ्रॉम द लास्ट सो मेनी ईयर्स एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो रही है। सिंध गवर्नमेंट ने अब एग्जैक्ट फिगर मुझे 2200 या 2300 या 3000 है, हजारों की फिगर में हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है जिनमें से पुलिस है या दीगर अदारे हैं उनमें क्रिमिनल डायरेक्ट भर्ती हुए हुए हैं। सुओ मोटो नोटिस पिछले चीफ साहब से उन्होंने भी लिया और उसमें उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी भी ठहराई, और आप ये रिकॉर्ड की बात है मैं अपने पल्ले से नहीं कह रहा, तीन बड़ी जमातों की जिम्मेदारी उन्होंने ठहराई कि इनके इनके विंग्स हैं, मिलिटेंट विंग्स है, पाकिस्तान पीपल पार्टी है, ईएनपी है और एमक्यूएम है। अब ये लोग जो हैं जिन्होंने अपने मिलिटेंट विंग रखे हुए हैं तो ये इसमें तो किलिंग तो अब जाते जाते हो जाती है। अब यही जो कार जिसका आप जिक्र करें इसका भी अभी नोटिस लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और वो तो एक जुडिशियल प्रोसीडिंग करते हैं और अतल वसा कोशिश करते हैं कि वो नतीजे तक पहुंच जाए कि वो कौन लोग हैं जो मुलव्वस हैं, टेररिज्म में मुलव्वस कौन है, एक्स्ट्रा जुडिशियल में मुलव्वस कौन है, लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसी में कौन लोग जो पड़े हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो पाकिस्तान को है, और पाकिस्तान बेचारा जो है मजलूम बना हुआ है क्रिमिनल्स के आते।
तो जो सुप्रीम कोर्ट का नोटिस होता है वो किस हद तक बाइंडिंग होता है, किस हद तक सुप्रीम कोर्ट मजबूर कर सकता है उस सूबे की हुकूमत को या अहदेदारों को?
बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट के पास एम्पल पावर है। आपने देखा नहीं अभी हाल में 28 जुलाई सारा को सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा के मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो उड़ा के बाहर फेंक दिया। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर बड़ी है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है और वो बाइंडिंग है हर एजेंसी पर, तक हर फर्द पर, चाहे वो गवर्नमेंट मुलाजम है या सिविलियन है।
समिन, कराची में नकीबुल्ला महसूद के कत्ल के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर सूबाई वजीर निसार खोड़ो और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और कानूनी माहिर ज़फ़र अली शाह साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। शहनाज अजीज, उर्दू, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।
अफगान कमांडो फोर्सेज ने काबुल के इंटर कॉन्टिनेंटल होटल पर रात भर का मुहासरा तोड़ दिया है, जिसके नतीजे में भारी तौर पर मुसल्ला 16 अफराद हलाक हुए जिनमें गैर मुल्की भी शामिल हैं। होटल हमले में अफगान कौंसल जनरल भी शामिल हैं जिन्हें हाल ही में कराची में तैनात किया गया था, वो हलाक हो गए हैं। वजारत दाखिला के तर्जुमान नुसरत रहीमी ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि आखिरी हमलावर ने खुद को सुबह 11 बजे धमाके से उड़ा दिया। रहीमी ने बताया कि 3 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 7 अफराद जख्मी हो गए और 161 मेहमानों को जिनमें 41 गैर मुल्की शामिल हैं बाहिफाजत निकाल लिया गया है। कैम एयरलाइंस का कहना है कि उसके 10 अमले के अरकान हलाक हो गए हैं जिनमें 5 पायलट शामिल हैं जबकि 14 अरकान लापता हैं। वजारत दाखिला ने इतवार के रोज एक बयान में दावा किया कि हक्कानी नेटवर्क से मुंसलिक तालिबान ने इस दहशतगर्द हमले की मनसूबाबंदी की थी। तुर्क सरकारी मीडिया ने कहा है कि तुर्क जमीनी फौजों ने सरहद पार की है और एक शामी कुर्द इलाके में दाखिल हो गई हैं। अनातोलू एजेंसी ने इतवार के रोज कहा कि फोर्सेस आफरीन सूबे में दाखिल हो गई। इससे एक रोज पहले तुर्क जंगी तैयारों ने आफरीन में अमरीकी पुश्त पनाही वाली कुर्दिश मिलिशिया के खिलाफ फजाई हमले किए थे। تاہم رائٹرز نے اطلاع دی ہے کہ وائی پی جی کے کردش ملیشیا کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ترک فوجیوں نے اتوار کے روز آفرین میں داخل ہونے کی کوشش کی لیکن انہیں واپس دھکیل دیا گیا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ آفرین کے بعد ترک فوجیں شام کے شہر ممبیٹ میں وائی پی جی کو نشانہ بنائیں گی جہاں امریکی فورسز تعینات ہیں۔ امریکہ داعش کے خلاف جنگ میں وائی پی جی کی حمایت کرتا ہے۔ شام کی حکومت نے ترک فضائی حملوں کی مذمت کی ہے اور انہیں جارحیت اور ظالمانہ قرار دیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے اپنے ترک ہم منصب سے ملاقات کی لیکن تفصیلات نہیں بتائی گئیں۔ تیونس کے سیکیورٹی فورسز نے القاعدہ کے ایک اہم کمانڈر ابو مصعب عبدالودود کے ایک سرکردہ ساتھی کو ہلاک کر دیا ہے۔ یہ بات ہفتے کو سرکاری ذرائع نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتائی۔ تیونس کے سیکیورٹی فورسز سن 2015 سے چوکس ہیں جب داعش کے مسلح شدت پسندوں نے دارالحکومت تیونس میں واقع عجائب گھر میں درجنوں غیر ملکی سیاحوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ الجزائر کا شہری بلال کوبی عبدالودید کا نہایت قریبی ساتھی تھا اور اسے الجزائر کے سرحد کے قریب ایک چھاپہ مار کارروائی کے دوران اس وقت ہلاک کر دیا گیا جب وہ اس خطے میں القاعدہ کو منظم کرنے کے مشن پر کام کر رہا تھا۔ تیونس کے سیکیورٹی فورسز نے گزشتہ سال مراد شعیبی سمیت کئی شدت پسندوں کو ہلاک کیا تھا۔ تیونس کے وہ بیرونی ملکوں سے واپس اپنے وطن لوٹنے والے شدت پسندوں سے بھی اب خطرہ درپیش ہے۔ گزشتہ سالوں کے دوران 3000 سے زائد تیونس کے شہری شدت پسندوں کی طرف سے لڑائیوں میں حصہ لینے کے لیے شام، عراق اور لیبیا گئے تھے۔ امریکہ کی فوج کا ایک لڑاکا ہیلی کاپٹر کیلیفورنیا کے علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا جس کے نتیجے میں اس پر سوار دو فوجی اہلکار ہلاک ہو گئے۔ فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ کرنل جیسن براؤن نے ایک بیان میں کہا کہ جنوبی کیلیفورنیا میں فورٹ اروین میں واقع قومی تربیتی مرکز میں AH-64 اپاچی ہیلی کاپٹر کے گر کر تباہ ہونے کے معاملے کی تحقیقات جاری ہے۔ فوج کے ایک دوسرے ترجمان نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا کہ ہیلی کاپٹر کا پائلٹ اور معاون پائلٹ ہلاک ہو گئے ہیں، تاہم انہوں نے کہا کہ ان کے خاندانوں کو اطلاع دینے سے پہلے ان کے نام ظاہر نہیں کیے جا سکتے۔ امریکہ میں ریپبلکن اور ڈیموکریٹ قانون ساز سرکاری اخراجات کے بل پر اتفاق نہ ہونے کا الزام ایک دوسرے پر عائد کر رہے ہیں اور یہ سیاسی تعطل جاری ہے۔ جمعے کو نصف شب اس بل پر اتفاق نہ ہونے کے باعث جزوی شٹ ڈاؤن ہو گیا تھا جس کے بعد سوائے انتہائی ضروری سرکاری امور سر انجام دینے والوں کے علاوہ دیگر کارکنوں کو رخصت پر بھیج دیا گیا تھا۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار ایزابیلا کاچولی کی رپورٹ اسد نذیر کی زبانی۔
امریکہ میں معمول کا کار حکومت معطل ہے۔ عارضی اخراجات کے بل پر دونوں جماعتوں کے درمیان سیاسی رسہ کشی کے نتیجے میں وفاقی حکومت جزوی طور پر بند ہو گئی ہے۔ ڈیموکریٹک اور ریپبلکن پارٹی کے قانون ساز ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں۔ سینٹ میں اکثریتی ریپبلکن پارٹی کے رہنما مچ میکانل نے ہفتے کی رات کو کہا ہے کہ توقع ہے کہ پیر کے دن صبح عارضی بل پر ووٹنگ کرائی جائے گی۔
I would invite all of my colleagues across the aisle to join together and do what is obviously responsible and right for the people we represent.
میں دونوں جماعتوں سے تعلق رکھنے والے اپنے تمام سابق ساتھیوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے عوام کی نمائندگی کا حق ادا کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں۔ صاف اور سیدھی بات یہ ہے کہ آئیے ہم اپنی حکومت کے نظام کو فوراً بحال کریں۔ فوجیوں کے لیے فنڈنگ، ڈاکہ اور دیگر اہم امور کو حل کرنے کے لیے ہم مل جل کر کام کر سکتے ہیں۔ جمعے کے روز سے ہی دونوں جماعتوں کے سینیٹرز ایک دوسرے سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور اس کوشش میں ہیں کہ کوئی نہ کوئی اتفاق رائے پیدا ہو جائے۔ سینٹ میں اقلیتی ڈیموکریٹک پارٹی کے لیڈر چک شومر نے صدر ٹرمپ پر الزام لگایا ہے کہ وہ بل کی منظوری کی راہ میں بڑی رکاوٹ بن رہے ہیں۔
Negotiating with this White House. It's like negotiating with jello. It's next to impossible.
وائٹ ہاؤس میں مذاکرات کرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی پھسلنے والی چیز کو پکڑنے کی صحیح ناکام کی جائے، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ جیسے ہی ہم ایک قدم آگے بڑھتے ہیں وہ تین قدم پیچھے چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف وائٹ ہاؤس اور ریپبلکن اراکین ڈیموکریٹس پر الزام لگاتے ہیں اور اسے شومر شٹ ڈاؤن کا نام دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ جائز امریکیوں کے مقابلے میں امریکہ میں غیر قانونی طور پر مقیم شہریوں کو فوقیت دے رہے ہیں۔ مینجمنٹ اور بجٹ کے دفتر کے ڈائریکٹر مک ملوینی کہتے ہیں مسٹر شومر اپنا کھیل کھیل رہے ہیں، اگر ہم اس معاملے میں پیش رفت دیکھنا چاہتے ہیں تو انہیں صدر کے ساتھ دیانتداری سے بات کرنا ہوگی۔ اخراجات کا اختیار جمعے کی درمیانی شب کو ختم ہو گیا تھا اور اس کے نتیجے میں غیر لازمی سرکاری ملازمین اپنے فرائض انجام نہیں دے رہے ہیں۔ عارضی اخراجات کے بل کی منظوری کی راہ میں دفاعی اخراجات سے لے کر امیگریشن کے معاملات تک کئی امور پر اختلافات موجود ہیں، خاص طور سے ان 80,000 نوجوانوں کے بارے میں جن کا امریکہ میں قیام کا معاملہ ابھی کھٹائی میں پڑا ہے۔ ان کے پاس امریکہ میں قیام کی سرکاری دستاویز نہیں ہے اور وہ بچپن میں اپنے والدین کے ہمراہ امریکہ آئے تھے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ اور دنیا بھر کے شہروں میں مظاہرین نے اکٹھے ہو کر معاوضوں اور ہیلتھ کیئر میں مساوی حقوق کا مطالبہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جنسی طور پر ہراساں کرنے کے رویوں کی مذمت کی اور خواتین کی سیاسی دھارے میں شامل ہونے کے لیے حوصلہ افزائی کی گئی۔ وائس آف امریکہ کے کین فاراباخ کی رپورٹ کے مطابق اس سال خواتین کی مارچ محض ایک احتجاجی نہیں بلکہ منتظمین کو امید ہے کہ یہ ملکگیر سطح پر عمل کرنے کی ترغیب بھی دے گی۔ تفصیلات کے ساتھ بہشت چیلانی۔
امریکہ کے شہر شکاگو کی سڑکوں پر جنوری کے اس غیر معمولی گرم موسم میں صاف آسمان کے نیچے لاکھوں مظاہرین اپنے پیغام کے ساتھ اکٹھے ہوئے۔
The message of this protest this year is to get everyone out there to vote and to make sure that we can get the right people in the right seats.
کلوئی رامچان کا کہنا ہے کہ اس احتجاج کا پیغام ہر شخص کے لیے ہے کہ وہ ووٹ کا حق استعمال کرے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ ہم ایوان نمائندگان اور سینٹ کے لیے درست افراد کا انتخاب کریں، اور اس بات کو بھی یقینی بنائے کہ ووٹ مساوی ہے جس سے ہر کسی کی مدد ہوتی ہے اور ہم ایک دوسرے کے خلاف محاذرہ نہیں ہوتے۔ کلوئی رامچان ملک کی سطح پر ہونے والے مارچ ٹو دا پولز نامی مظاہرے میں شریک تھیں۔ مظاہرے کا اہتمام صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری کے ایک سال مکمل ہونے پر کیا گیا۔
I don't think it's necessarily a protest against Trump himself. I think it's the government in general. You know, they're not recognizing and paying attention to what's happening.
کلوئی رامچان کہتی ہیں کہ میرے خیال میں ضروری نہیں کہ یہ مظاہرہ صرف ٹرمپ کے خلاف احتجاج ہے، میرے خیال میں عمومی طور پر یہ حکومت کے لیے ہے۔ وہ اسے پہچان نہیں پا رہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اس پر توجہ نہیں دے رہے۔ ٹرمپ اس وقت حکومت ہی کا چہرہ ہے۔ نیو یارک شہر کے میئر بل ڈی بلاسیو نے رپورٹروں کو بتایا جو ان کے شہر میں ہونے والے اس ایونٹ کی کوریج کر رہے تھے کہ صدر ٹرمپ کو اس بڑے مظاہرے اور مارچ کرنے والوں کے پیغام پر توجہ دینا چاہیے۔ نیو یارک کے میئر بل ڈی بلاسیو کہتے ہیں کہ صدر کو یہ پیغام سننا ہوگا۔ جب آپ اتنے بڑے پیمانے پر اجتماع دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب واضح ہے، اور آپ اس نوعیت کے اجتماع اس سال اور بھی دیکھیں گے۔ جو اسے محض ایک ہی مظاہرہ خیال کرتے ہیں وہ غلط ہے۔ ایک سال پہلے جو آغاز ہوا وہ دراصل ایک بڑی تحریک کی شروعات تھی۔ کانگریس کے لیے امیدوار وینجی ولیمز کا کہنا ہے امریکی کانگریس کے لیے امیدوار وینجی ولیمز کہہ رہی ہیں اس وقت یہ ایک تحریک ہے جسے شروع ہونا ہی تھا، بدقسمتی سے ہمارے موجودہ صدر نے ہمیں اس حال تک پہنچا دیا ہے۔ وینجی ولیمز صرف ملک کے دارالحکومت ہی میں مارچ نہیں کر رہی بلکہ وہ ورجینیا سے کانگریس کے لیے امیدوار بھی ہیں۔ وہ خواتین کی اس بڑی تعداد میں شامل ہیں جو 2018 میں وسط مدتی کانگریس انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں۔
It's now time for women to step up and take their seat at the table.
وینجی ولیمز کا کہنا ہے کہ اب خواتین کے لیے وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنی کوششیں تیز کر دیں اور اپنے لیے بہتر مقام حاصل کریں۔
People get the wrong idea about what this march is for and I feel like we're really just fighting for gender equality.
شکاگو کے مظاہرین میں شامل ایلی سائسن کا کہنا ہے کہ لوگ اکثر مارچ کے اغراض و مقاصد کے بارے میں غلط اندازہ لگاتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہم صرف جنسی مساوات کے لیے ہی کوشش کر رہے ہیں۔ ایلی سیسن کو امید ہے کہ اس لڑائی اور جدوجہد کے اثرات ووٹوں کے استعمال میں نظر آئیں گے اور اس سال کے آخر میں تبدیلی آئے گی۔
The future is female and they can't keep oppressing us because we'll fight back.
ایلی سیسن کا کہنا ہے کہ مستقبل خواتین سے وابستہ ہے اور وہ ہم پر دباؤ جاری نہیں رکھ سکتے کیونکہ ہم مقابلہ کریں گے۔ اگرچہ بعض مقامات پر لوگوں کی تعداد گزشتہ سال کے مقابلے میں کم رہی، لیکن پھر بھی توانائی اور جوش و خروش میں کوئی کمی نہیں تھی۔ مظاہرین کو امید ہے کہ ان کی مارچ احتجاج سے کہیں زیادہ ثابت ہوگی اور ایک مستقل بنیاد پر تحریک بن جائے گی، جس سے ایک دیر پا تبدیلی آئے گی اور تقسیم ہو جانے والے اس ملک کے اندر پھر سے اتحاد اور یکجہتی پیدا ہوگی۔ بیچے جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اردن کے شاہ عبداللہ نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے واشنگٹن کے فیصلے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ وہ دورے پر آئے ہوئے امریکی نائب صدر مائک پینس سے بات چیت کر رہے تھے۔ شاہ نے نائب صدر کو بتایا کہ اسرائیل فلسطینی تنازع کا واحد حل دو ریاستیں ہیں اور مشرقی یروشلم آئندہ فلسطینی ریاست کا دارالحکومت ہونا چاہیے۔ نائب صدر پینس کے چار روزہ دورہ مشرق وسطی میں اردن دوسری منزل ہے۔ اس سے پہلے وہ قاہرہ میں رکے، جہاں انہوں نے وعدہ کیا کہ امریکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مصر کی حمایت کرے گا۔ وہ اسرائیل کے لیے پرواز سے پہلے علاقے میں امریکی فوجیوں سے ملاقات کریں گے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور اقتدار کا پہلا ایک سال جس دن مکمل ہوا، اس دن ان کی حکومت کا نظام بھی بند ہو گیا۔ بجٹ میں توسیع نہ ہونے کی وجہ سے گورنمنٹ شٹ ڈاؤن ہو گیا۔ اس کی وجہ کیا موجودہ سیاسی حالات ہیں یا خود صدر ٹرمپ کا رویہ؟ اس بارے میں مدثرہ منظر نے حکمراں ریپبلکن پارٹی کے طلعت رشید اور ڈیموکریٹک پارٹی کے سرگرم کارکن ملک ندیم عابد سے گفتگو کی۔ ان کی رپورٹ۔
اس ایک سال میں مختلف سیاسی اتار چڑھاؤ آئے، کیا یہی سیاسی حالات حکومت کا نظام بند ہونے کا باعث بنے؟ اس بارے میں امریکی ریاست الینوائے کے شہر شکاگو سے فائر اینڈ پولیس کمشنر اور ریپبلکن پارٹی کی سینئر ایڈوائزری کمیٹی کے رکن طلعت رشید کہتے ہیں کہ اس کے ذمہ دار ڈیموکریٹس ہیں۔
دیکھیں، یہ جو پولیٹیکل گیم ہے، یہ ڈیموکریٹ جو ہے نا، جو بھی ٹرمپ کرنا چاہتے ہیں اس کو سٹال کر رہے ہیں پرپزلی، یہ اس کو پولیٹیکل ایشو بنا رہے ہیں۔ حالانکہ یہ ڈھاکہ کا ایشو ہے جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وعدہ کیا تھا اپنے دور میں کہ یہ اس کو ختم کریں گے، امیگریشن کی ریفارم کریں گے، اور ڈیموکریٹ وہ نہیں چاہتے ان کو کرنا تھا۔ اب وہ یہ پریزیڈنٹ کو بتا رہے ہیں کہ جی ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ہم جتنا ہارڈ ٹائم ٹرمپ کو دینا چاہتے ہیں ہم دیں گے۔
گورنمنٹ شٹ ڈاؤن سے پہلے قانون سازوں کے درمیان جو بات چیت ہوتی رہی، اس میں ڈاکا نامی وہ پروگرام وجہ نزا رہا جس کے تحت اوباما دور میں ان غیر قانونی نوجوان تارکین وطن کو تحفظ حاصل ہوا تھا جو اس وقت امریکہ آئے جب وہ بچے تھے۔ صدر ٹرمپ نے اس پروگرام کو ختم کر کے کانگریس کو مارچ تک کا وقت دیا تھا کہ وہ اس میں اصلاح کرے۔ نیو یارک میں ڈیموکریٹک نیشنل کمیٹی کے چیئرمین ملک ندیم عابد کہتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے کہ ڈیموکریٹس اس پروگرام کو فوقیت دیتے ہیں۔
میں سمجھتا ہوں کہ یہ الزام نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، لیکن آپ اس کو صرف نیگیٹو نہ لیں۔ دیکھیں کہ ہنڈریڈ آف تھاؤزینڈ آف لوگوں کا مستقبل اس ایک پروگرام کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، تو جس وقت آپ آل آف اے سڈن نئی گورنمنٹ یا نیا پریزیڈنٹ آنے کے بعد آل آف اے سڈن یک جنبش قلم سے آپ وہ تمام لوگوں کے مستقبل کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں جس کے اوپر بہت سالوں سے محنت کی گئی، لوگوں کو ایک اچھا فیوچر اور ایک ریسپیکٹیبل زندگی گزارنے کا ایک رستہ دکھایا گیا، ان کو ایک چانس دیا گیا، تو پھر اپنی پالیسیز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور اپنے کانسٹیچوئنٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اگر انہوں نے ڈیموکریٹس نے تھوڑا سا سٹینڈ لیا تو میرا خیال ہے وہ صحیح ہے۔
طلعت رشید کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ امیگریشن قوانین میں اصلاح چاہتے ہیں مگر انہیں وقت نہیں دیا جا رہا۔
ریفارم کرنا چاہتے ہیں، یہ نہیں کہ سب کو بین کرنا چاہتے ہیں، وہ ریفارمیشن اس کی ضروری تھی اور اس میں کافی ڈیموکریٹ بھی اس کی فیور میں ہیں، ریپبلکن تو خیر ہے ہی ہیں، لیکن یہ کہ ان کو کچھ نہ کچھ تو کرنے دیں نا، آہستہ آہستہ اگر کرتے رہیں گے اس میں تھوڑی سی ریفارم کر لیں اور اس کے بعد یو نو بل کو آگے جانے دیں، لیکن یہ کہ ڈیموکریٹ بالکل ان کو کچھ نہیں کرنے دیتے۔ ٹرمپ کرنا چاہتے ہیں لیکن مسئلہ یہی ہو رہا ہے کہ اس کو ان کو کچھ اپنے لوگ اور کچھ ڈیموکریٹ جو ہیں وہ آڑے آ رہے ہیں ان کی جو بھی جو پیش رفت ہوتی ہے۔
اقتدار میں آتے ہی صدر ٹرمپ نے مختلف ایگزیکٹو آرڈرز جاری کر کے فوری فیصلے کیے۔ ملک عابد کا کہنا ہے کہ صدر چاہیں تو امیگریشن میں اصلاحات اور ڈاکہ جیسے پروگرام بحال کرنے کے لیے ایگزیکٹو آرڈر جاری کر سکتے ہیں.
بات یہ ہے کہ پورے ایک سال میں پریزیڈنٹ صاحب نے بہت ساری پالیسیز کو اوور رول کیا ہے, بہت سارے ایگزیکٹو آرڈرز ایشو کر کے انہوں نے پریزیڈنٹ اوباما کے دور کی پالیسیز کو ڈسٹروائے کیا ہے. تو جو اصلاحات کرنے کا ڈیموکریٹس کی سائڈ سے جو ڈیمانڈ آتی ہے اس کو اصلاحات کرنے کے لیے پریزیڈنٹ کو کیا اگلے 8 سال چاہیے؟ اگر وہ اس سے ایگزیکٹو آرڈر سے اپنے تمام پریزیڈنٹ اوباما کے رولز کو اوور رول کرتے ہیں تو کیا ایک ایگزیکٹو آرڈر سے یہ اصلاحات نافذ نہیں ہو سکتی؟
صدر ٹرمپ کے اقتدار کا پہلا ایک سال مختلف سیاسی تضادات کا حامل رہا, مگر ان کی سب سے بڑی کامیابی ٹیکسوں کا نیا نظام ہے جس کے ثمرات کے ابھی امریکی منتظر ہیں. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج چکے ہیں. اسلام آباد سے ناصر محمود نے رپورٹ دی ہے کہ کابل میں مسلح افراد نے ایک 5-star ہوٹل پر دھاوا بول دیا. طالبان نے حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے. پاکستان نے کابل میں ہونے والی اس حملے کی مذمت کی ہے.
افغانستان کے دارالحکومت کابل کے ایک پرتعیش ہوٹل میں دہشت گردوں کے خلاف 12 گھنٹوں کی کارروائی کے بعد اتوار کی صبح سیکیورٹی فورسز نے عمارت کو کلیئر کر دیا. ہفتے کو دیر گئے انٹر کانٹیننٹل ہوٹل پر دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا اور رات بھر سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ان کی جھڑپ جاری رہی. حکام کے مطابق تمام 5 حملہ آور مارے جا چکے ہیں, جبکہ اس دوران ایک غیر ملکی خاتون سمیت 6 افراد بھی ہلاک ہوئے. مرنے والوں میں کراچی کے لیے حال ہی میں تعینات کیے گئے افغان کونسل جنرل بھی شامل ہیں. اتوار کو وزارت داخلہ کے ایک ترجمان نصرت رحیمی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ہوٹل میں چھپے آخری دہشت گرد نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا, جس سے عمارت کی 6ٹی منزل پر آگ بھڑک اٹھی. ان کے بقول اس حملے میں 3 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 7 افراد زخمی ہوئے, جبکہ 41 غیر ملکیوں سمیت 160 سے زائد افراد کو ہوٹل سے بحفاظت نکال لیا گیا. یہاں ٹھہرے ہوئے KAM ایئر لائنز کے متعدد کارکنان تاحال لاپتہ ہیں, جن میں وینزویلا اور یوکرائن کے شہری بھی بتائے جاتے ہیں. طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے 5 جنگجوؤں نے یہ کارروائی کی, اور شدت پسند گروپ کے بقول اس کا ہدف افغان اور امریکی سیکیورٹی اہلکار تھے. حکام کے مطابق ایک پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنی نے 2 ہفتے قبل ہی اس ہوٹل کی سیکیورٹی سنبھالی تھی. یہ کابل کا دوسرا بڑا پرتعیش ہوٹل ہے اور ایک پہاڑی چوٹی پر واقع ہے, اور یہاں عموماً سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہوتے ہیں. اسی ہوٹل کو 2011 میں بھی شدت پسندوں نے نشانہ بنایا تھا. پاکستان نے اس دہشت گرد حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گردی کسی صورت بھی قابل قبول نہیں. یہ امر قابل ذکر ہے کہ چند دن قبل ہی کابل میں امریکی سفارت خانے نے ایک انتباہ جاری کیا تھا جس میں ہوٹلوں پر دہشت گرد حملوں کی اطلاعات کا تذکرہ کیا گیا تھا. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
خیبر یونین آف جرنلسٹس اور پشاور پریس کلب نے امریکی کانگریس کی امداد سے چلنے والے ریڈیو مشال کے اسلام آباد بیورو آفس کی بندش کے خلاف تشویش کا اظہار کیا ہے. پاکستان کے خفیہ ادارے ISI کی رپورٹ پر حکام نے جمعے کے روز ریڈیو مشال کے دفاتر کو سیل کر دیا تھا. پشاور سے اس بارے میں یہ رپورٹ ہے شمیم شاہد کی.
خیبر یونین آف جرنلسٹ اور پشاور پریس کلب نے بھی پاکستانی حکومت کی طرف سے ریڈیو فری یورپ کے پشتو ریڈیو مشال کے اسلام آباد میں واقع دفتر کو بند کرنے کی مذمت کرتی ہوئی اسے آزادی صحافت پر کاری ضرب قرار دیا ہے. جمعے کو وفاقی وزارت داخلہ کی طرف سے جاری بیان میں فوج کی انٹیلیجنس ایجنسی ISI کی سفارش پر اسلام آباد کی پولیس اور انتظامیہ کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ مشال ریڈیو پر پابندی لگائیں, جس کے بعد حکام نے ریڈیو کے کارکنان کو گھر بھیجتے ہوئے دفتر کو سیل کر دیا تھا. انٹیلیجنس ایجنسی کی طرف سے اس ریڈیو پر پاکستان کے مفاد کے منافی سرگرمیاں انجام دینے کا الزام عائد کیا گیا تھا. خیبر یونین آف جرنلسٹ کے صدر سیف الاسلام سیفی نے اتوار کو وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ محض انٹیلیجنس رپورٹ پر اس قدر سخت اقدام ناقابل قبول ہے, اور اگر حکومت کو اس ریڈیو کی سرگرمیوں پر اعتراض تھا وہ کوئی وضاحت طلب کر کے مسئلے کو حل کر سکتی تھی.
جمہوریت کا راگ بھی الاتے ہیں, حکومتیں کہتی ہیں کہ یہاں جمہوری اقدار جو ہے وہ ہم ان کا دفاع کر رہے ہیں, لیکن پھر ایسے ہی اقدامات کر کے وہ یہ بھی ثبوت دیتے ہیں کہ اصل میں یہاں جمہوریت قائم نہیں ہے. یہ آزادی صحافت کے لیے یہ خطرناک ہے یہ ٹرینڈ. اس اقدام سے آزادی صحافت پہ بھی کاری ضرب لگتی ہے اور جو ہمارے ورکنگ جرنلسٹ ہیں وہ بھی بے روزگار ہوتے ہیں.
ان کا کہنا تھا کہ مشال ریڈیو میں کام کرنے والے صحافی محب وطن پاکستانی ہیں اور اگر ان کی کام سے متعلق کسی ادارے کو کوئی اعتراض ہے تو اسے انتظامیہ سے بات کرنی چاہیے, نہ کہ ادارے کو ہی بند کر دیا جائے. خیبر یونین آف جرنلسٹ اور پشاور پریس کلب کی طرف سے جاری ایک مشترکہ بیان میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ اس ریڈیو کی پاتر کو پلپور کھولتی ہوئی اس کی نشریات میں حائل رکاوٹوں کو دور کیا جائے. قبل ازی پاکستان ٹریڈ یونین آف جرنلسٹ اور دیگر صحافتی تنظیمیں بھی مشال ریڈیو کے دفتر کو بند کیے جانے کے اقدام کی مذمت کرتی ہوئی اس کی بحالی کا مطالبہ کر چکی ہے. امریکی حکومت کی مالی وسائل سے جمہوریہ چیک میں قائم ریڈیو فری یورپ نے 2010 میں مشال ریڈیو کے نام سے پشتو سروس کا آغاز کیا تھا. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
دہلی میں کجریوال حکومت کو ایسے میں زبردست تھچکا پہنچا ہے جب صدر رام ناتھ کووند نے الیکشن کمیشن کی سفارش پر عام آدمی پارٹی کے 20 اراکین پارلیمنٹ کو نااہل قرار دے دیا. نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
اروند کیجریوال کی زیر قیادت دہلی حکومت کو اس وقت شدید دھچکا لگا جب صدر رام ناتھ کووند نے الیکشن کمیشن کی سفارش منظور کرتے ہوئے عام آدمی پارٹی کے 20 ارکان اسمبلی کو آفس آف پروفٹ معاملے میں نااہل قرار دے دیا. وزارت قانون کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن میں اس کی اطلاع دی گئی. نااہل قرار دیے جانے والوں میں وزیر نقل و حمل کیلاش گہلوت بھی شامل ہیں. حالانکہ اس سے حکومت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا کیونکہ 70 رکنی اسمبلی میں عام آدمی پارٹی کے 66 ارکان ہیں. البتہ متعدد انتخابات میں ناکامی کے پیش نظر پارٹی کا حوصلہ ضرور پست ہوگا. الیکشن کمیشن نے جمعہ کے روز یہ کہتے ہوئے صدر سے ان ارکان کو نااہل قرار دینے کی سفارش کی تھی کہ انہوں نے 13 مارچ 2015 سے 8 ستمبر 2016 کے درمیان پارلیمانی سیکرٹری کی حیثیت سے منافع بخش عہدوں پر کام کیا تھا. یاد رہے کہ پارلیمنٹ اور اسمبلیوں کے ارکان کسی دوسرے دفتر سے تنخواہ اور مراعات حاصل نہیں کر سکتے. جب یہ معاملہ اٹھا تھا تو دہلی حکومت نے ایک قانون منظور کر کے پارلیمانی سیکرٹری کے عہدے کو آفس آف پرافٹ کے دائرے سے باہر کر دیا تھا, لیکن اس وقت کے صدر پرنب مکھرجی نے اسے منظوری نہیں دی تھی. دہلی کے وزیر گوپال رائے نے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ہم لوگ صدر سے مل کر اپنا موقف رکھنے والے تھے مگر انہوں نے اس کا موقع نہیں دیا. ہم اس کے خلاف دہلی ہائی کورٹ کا اور ضرورت پڑی تو سپریم کورٹ کا بھی دروازہ کھٹکھٹائیں گے. عام آدمی پارٹی نے الزام عائد کیا کہ چیف الیکشن کمشنر اے کے جوتی نے 22 جنوری بروز پیر اپنے منصب سے سبکدوش ہونے سے قبل اپنے اس فیصلے سے اس کے مطابق وزیر اعظم کے احسانوں کا قرض اتارنے کی کوشش کی ہے. اس نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے اس آئینی ادارے کو گروی رکھ دیا. نریندر مودی جب گجرات کے وزیر اعلیٰ تھے تو اے کے جوتی ریاست کے پرنسپل سیکرٹری تھے. عام آدمی پارٹی کے ترجمان سورب بھاردواج اور رکن اسمبلی الکا لامبا نے بھی قانونی چارہ جوئی کا راستہ اپنانے کا اعلان کیا ہے. وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے اپنے ارکان اسمبلی کو ضمنی انتخاب کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا ہے اور خبردار کیا ہے کہ وہ اس بات پر نظر رکھیں کہ ہمارے لوگوں کو توڑنے کی دوسری پارٹیوں کی کوششیں کامیاب نہ ہوں. اس سے قبل عام آدمی پارٹی نے الیکشن کمیشن کی سفارش کو دہلی ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا مگر اس نے اس پر اسٹے دینے سے انکار کر دیا. بی جے پی اور کانگریس نے اروند کیجریوال سے اخلاقی بنیاد پر استعفی دینے کا مطالبہ کیا ہے. خیال ہے کہ اس فیصلے کے بعد دیگر ریاستوں میں پارلیمانی سیکرٹری کے عہدوں پر فائز رہنے والے ارکان اسمبلی پر بھی خطرے کی تلوار لٹک گئی ہے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
ترکی کے جنگی طیاروں نے شام کے علاقے افرین میں امریکہ کی پشت پناہی والی ملیشیا پر فضائی حملے کیے ہیں. یہ فضائی حملے ترک افواج کی طرف سے متوقع بری کارروائی کا حصہ ہیں. ان فضائی حملوں نے سفارتی سطح پر مخالفت کو ہوا دی ہے. استنبول سے ڈوریان جونز کی رپورٹ کے ساتھ بہجت جیلانی.
ترکی کے جنگی طیاروں نے افرین علاقے میں کرد ملیشیا وائی پی جی کے ٹھکانوں کو ہدف بنایا. ترک فوج نے کہا کہ 100 سے زیادہ اہداف کو نشانہ بنایا گیا جن میں افرین شہر بھی شامل ہے جس کی آبادی لاکھوں نفوس پر مشتمل ہے. ترک توپ خانہ زمین سے زمین پر مار کرنے والی میزائلوں کے ساتھ اس بمباری میں شامل رہا. ترک وزیر اعظم بن علی یلدرم نے کہا کہ افرین میں بڑی کارروائی اتوار سے شروع ہو سکتی ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کہہ رہے ہیں کہ افرین کارروائی دراصل شروع ہو چکی ہے اور ہم اپنی سرزمین کو عراقی سرحد تک بتدریج اس غلاظت سے پاک کر دیں گے جو ہمارے ملک کو محصور کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انکرا وائی پی جی کرد ملیشیا کو دہشت گردی کے لیے مردے الزام ٹھہراتا ہے جس کا تعلق ترکی کے اندر جاری کرد بغاوت سے بھی ہے۔ ترک فوج افرین میں ہونے والی اس کارروائی کو اولیو برانچ کا نام دیتی ہے۔ اردوان نے خبردار کیا ہے کہ جب یہ کارروائی مکمل ہو جائے گی تو پھر ترک افواج منبیج میں وائی پی جے کو ہدف بنائے گی جہاں امریکی افواج بھی تعینات ہیں۔ امریکہ داعش کے خلاف جنگ میں وائی پی جی کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ واشنگٹن نے شام میں سیکیورٹی فوج کی تشکیل کے ارادے کا اعلان کیا ہے اور اس کے لیے کرد ملیشیا پر بہت انحصار کیا جس کی وجہ سے انکرا مشتعل ہو گیا اور افرین کارروائی کی وجہ بھی پیدا ہوئی۔ ترک کارروائی کے خلاف سفارتی کھچاؤ کا آغاز ہوا۔ دمشق نے اس کی مذمت کی جبکہ امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے ٹیلی فون پر اپنے ترک ہم منصب ترکی کے وزیر خارجہ سے بات چیت کی۔ واشنگٹن نے گزشتہ ہفتے بار بار انکرا پر زور دیا تھا کہ وہ وائی پی جی پر حملہ نہ کرے۔ ماسکو نے بھی صبر و تحمل کے لیے زور دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ سفارتی طور پر شام کی علاقائی سالمیت کا دفاع کرے گا۔ آئندہ ہفتے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بھی یہ معاملہ اٹھایا جائے گا، لیکن تجزیہ کار توجہ دلاتے ہیں کہ شام کی فضائی حدود پر روس کی افواج کا کنٹرول ہے اور ترکی کی حالیہ کارروائی کم از کم ماسکو کی منظوری کے بغیر شروع نہیں ہو سکتی۔ انکرا گزشتہ کچھ روز سے ماسکو کے ساتھ سفارتی سطح پر بھرپور انداز میں رابطے میں ہے اور اس کی کوششیں معلوم ہوتا ہے کامیاب ہیں۔ بیچ جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
امریکی وزیر دفاع جم میٹس انڈونیشیا اور ویتنام جا رہے ہیں۔ ان کا یہ مجوزہ دورہ امریکہ کی نئی دفاعی حکمت عملی کا مظہر ہے۔ ان دونوں ملکوں نے جنوبی بحر چین کے بارے میں سخت موقف اختیار کیا ہے۔ دورے کی اہمیت کے بارے میں وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ولیم گیلو کی ایک رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر۔
امریکی وزارت دفاع کی نئی حکمت عملی میں روس اور چین پر زیادہ توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ دونوں کی بڑھتی ہوئی طاقت اور اثر و نفوذ کو روکنا امریکہ کی نئی دفاعی پالیسی کی ترجیح اول قرار پائی ہے۔ جمعے کے روز امریکی وزیر دفاع نے امریکہ کی نئی دفاعی ترجیحات کا اعلان کرتے ہوئے کہا،
We will continue to prosecute the campaign against terrorists that we're engaged in today, but great power competition.
ہم دہشت گردوں کے خلاف اپنی مہم جاری رکھیں گے جس طرح کہ آج بھی جاری ہے، مگر اب دہشت گردی سے زیادہ ہمارا بڑا مقابلہ دیگر قوتوں سے ہے۔ چنانچہ اب امریکہ کی قومی سلامتی کا بنیادی ارتکاز اسی پر ہوگا۔ نئی دفاعی حکمت عملی میں چین اور روس کے بڑھتے ہوئے خطرے کو روکنا ایک کلیدی نقطہ ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چین کی شاطرانہ معیشت کا مقصد پڑوسیوں کو ڈرانا دھمکانا ہے اور جنوبی بحیرہ چین میں اپنی فوجی قوت کو بڑھانا ہے۔ امریکی وزیر دفاع میٹس کا جنوب مشرقی ایشیا کے دو ملکوں کا دورہ بھی اسی مقصد کے لیے ہے۔ ویتنام اور انڈونیشیا جنوبی بحیرہ چین کے متنازع علاقے میں چین کو پسپا کرنے کے لیے اپنی فوجوں کو جدید طرز پر ڈھال رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ویتنام خصوصی طور پر امریکہ کا شراکت کار بنتا نظر آ رہا ہے۔ تجزیہ کار کارل تھیئر کہتے ہیں،
ویتنام از ناٹ این الائی ان دی یو ایس ایز اے ڈیفنس پالیسی، نو بیسز ان دی کنٹری، نو الائنسز اینڈ نو گینگنگ اپ اگینسٹ تھرڈ پارٹی۔
ویتنام امریکہ کا اتحادی نہیں ہے، امریکہ کے وہاں کوئی اڈے بھی نہیں ہے اور نہ وہاں پر کسی تیسرے ملک کے خلاف کوئی گٹھ جوڑ ہے، لہذا ہمیں دیکھنا ہوگا کہ معاملات کس طرح آگے بڑھتے ہیں، تاہم اس کی فوج کو جدید بنانے سے اس کی طاقت میں اضافہ ہوگا۔ وزیر دفاع میٹس کے اس دورے سے علاقے میں نئی ترجیحات طے پائیں گی۔ اس میں شمالی کوریا کے ایٹمی ہتھیاروں کا مسئلہ بھی شامل ہے۔ بہرحال علاقے میں طویل المیاد دفاعی پالیسیوں میں یقیناً تبدیلیاں متوقع ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ کے ادارے نے خبردار کیا ہے کہ جنگ اور غربت کا سامنا کرنے والے لاکھوں عراقی بچوں کا مستقبل مخدوش ہے اور انہیں بین الاقوامی امداد کی انتہائی ضرورت ہے۔ جنیوا سے وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ بہجت جیلانی۔
اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ یعنی یونیسیف کا کہنا ہے کہ عراق میں 40 لاکھ سے زائد بچے غربت میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور یہ کل عراقی بچوں کی ایک چوتھائی تعداد ہے۔ ان میں سے بیشتر بچے برسوں کی جنگ اور محرومی کی وجہ سے شدید طور پر متاثر ہیں. حکومت نے ملک کے مختلف حصوں میں لڑائی کو ختم کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کی ہیں، لیکن یونیسیف توجہ دلاتا ہے کہ بچوں کو جاری تشدد، تعلیم کے فقدان اور بنیادی ضروریات سے محرومی کا سامنا ہے. اس سلسلے میں موصل کے شہر کی مثال دی جا سکتی ہے. یونیسیف کا کہنا ہے کہ اگرچہ عراقی سرکاری افواج مغربی موصل سے داعش عسکریت پسندوں کو نکالنے میں کامیاب ہو گئی ہیں، لیکن جنگ کے اثرات باقی ہیں جن کے بچوں پر مضر اثرات مرتب ہو رہے ہیں. عراق میں یونیسیف کے نمائندے پیٹر ہاکنز کہتے ہیں کہ تقریباً 10 لاکھ بچے موصل کو چھوڑ کر جا چکے ہیں. دارالحکومت بغداد سے ٹیلی فون پر وائس آف امریکہ کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ جو بچے شہر میں موجود ہیں انہیں کئی خطرات کا سامنا ہے. عراق میں یونیسیف کے نمائندے پیٹر ہاکنز کہہ رہے ہیں کہ مغربی موصل میں بچوں کو سب سے بڑے خطرے کا سامنا ہے، جہاں بڑی تعداد میں ایسا اسلحہ موجود ہے جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے اور اسے ہر جگہ سے ہٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے جسے مکمل طور پر شاید ختم کیا بھی نہیں جا سکتا، اور اس کی وجہ وہی اسلحہ ہے جو پہلے پھٹ نہیں سکا اور شہر کے مغربی حصے میں جا بجا بکھرا ہے. یونیسیف کی اطلاع کے مطابق غربت اور جنگ نے عراق بھر میں 30 لاکھ بچوں کے لیے تعلیم کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں. ان میں سے بعض بچے تو کبھی اسکول گئے ہی نہیں. یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو ان کو ایک بامانی مستقبل سے محروم کر سکتی ہے. بچوں کا یہ ادارہ عالم برادری پر زور دے رہا ہے کہ وہ تعلیم کے شعبے میں فوری اور طویل مدت سرمایہ کاری کرے. ادارے نے کہا کہ اس سے ایک روشن اور زیادہ مستحکم عراق کی تشکیل میں مدد ملے گی. بہجت چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
افغان کمانڈو فورسز نے کابل کے انٹر کانٹیننٹل ہوٹل پر رات بھر کا محاصرہ توڑ دیا ہے، جس کے نتیجے میں بھاری طور پر مسلح 16 افراد ہلاک ہوئے، جن میں غیر ملکی بھی شامل ہیں. ہوٹل حملے میں افغان قونصل جنرل بھی شامل ہیں، جنہیں حال ہی میں کراچی میں تعینات کیا گیا تھا. وزارت داخلہ کے ترجمان نصرت رحیمی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ آخری حملہ ور نے خود کو صبح 11 بجے دھماکے سے اڑا دیا. رحیمی نے بتایا کہ 3 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 7 افراد زخمی ہو گئے اور 161 مہمانوں کو، جن میں 41 غیر ملکی شامل ہیں، بحفاظت نکال لیا گیا. کے اے ایم ایئر لائنز کا کہنا ہے کہ اس کے 10 عملے کے ارکان ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں 5 پائلٹس بھی شامل ہیں، 14 ارکان لاپتہ ہیں. وزارت داخلہ نے اتوار کے روز ایک بیان میں دعویٰ کیا کہ حقانی نیٹ ورک سے منسلک طالبان نے اس دہشت گرد حملے کی منصوبہ بندی کی تھی. ترک سرکاری میڈیا نے کہا ہے کہ ترک زمینی فوجوں نے سرحد پار کی ہے اور ایک شامی کرد علاقے میں داخل ہو گئی ہیں. اناطولو ایجنسی نے اتوار کے روز کہا کہ فورسز آفرین صوبے میں داخل ہو گئیں. اس سے ایک روز پہلے ترک جنگی طیاروں نے آفرین میں امریکی پشت پناہی والی کردش ملیشیا کے خلاف فضائی حملے کیے تھے. تاہم رائٹرز نے اطلاع دی ہے کہ وائی پی جی کے کردش ملیشیا کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ترک فوجیوں نے اتوار کے روز آفرین میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن انہیں واپس دھکیل دیا گیا. ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ آفرین کے بعد ترک فوجیں شام کے شہر مامبچ میں وائی پی جی کو نشانہ بنائے گی، جہاں امریکی فورسز تعینات ہیں. امریکہ داعش کے خلاف جنگ میں وائی پی جی کی حمایت کرتا ہے. شام کی حکومت نے ترک فضائی حملوں کی مذمت کی ہے اور انہیں جارحیت پسندانہ اور ظالمانہ قرار دیا ہے. امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے اپنے ترک ہم منصب سے ملاقات کی، لیکن تفصیلات نہیں بتائی گئیں. تیونس کے سیکیورٹی فورسز نے القاعدہ کے ایک اہم کمانڈر ابو مصعب عبد الودود کے ایک سرکردہ ساتھی کو ہلاک کر دیا ہے. یہ بات ہفتے کو سرکاری ذرائع ابلاغ نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتائی. تیونس کی سیکیورٹی فورسز سن 2015 سے چوکس ہیں، جب داعش کے مسلح شدت پسندوں نے دارالحکومت تیونس میں واقع عجائب گھر میں درجنوں غیر ملکی سیاحوں کو ہلاک کر دیا تھا. الجزائر کے شہری بلال کوبی عبد الودید کا نہایت قریبی ساتھی تھا اور اسے الجزائر کی سرحد کے قریب ایک چھاپہ مار کاروائی کے دوران اس وقت ہلاک کر دیا گیا جب وہ اس خطے میں القاعدہ کو منظم کرنے کے مشن پر کام کر رہا تھا. تیونس کے سیکیورٹی فورسز نے گزشتہ سال مراد شعیبی سمیت کئی شدت پسندوں کو ہلاک کیا تھا. امریکہ کی فوج کا ایک ہیلی کاپٹر کیلیفورنیا کے علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں اس پر سوار 2 فوجی اہلکار ہلاک ہو گئے. فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ کرنل جیسن براؤن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ جنوبی کیلیفورنیا میں فورٹ اروین میں واقع قومی تربیتی مرکز میں AH-64 اپاچی ہیلی کاپٹر کے گر کر تباہ ہونے کے معاملے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ فوج کے ایک دوسرے ترجمان نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا کہ ہیلی کاپٹر کا پائلٹ اور معاون پائلٹ ہلاک ہو گئے ہیں، تاہم انہوں نے کہا کہ ان کے خاندانوں کو اطلاع دینے سے پہلے ان کے نام ظاہر نہیں کیے جا سکتے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ کاروبار کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، اس کے لیے سرمایہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ ڈیجیٹل دور میں اگر کرنسی بھی ڈیجیٹل ہو تو شاید اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں۔ آپ نے بٹ کوائن اور دیگر کرپٹو کرنسیز کے بارے میں تو سنا ہوگا۔ ویسے تو یہ سب بہت پراسرار کرنسیز معلوم ہوتی ہیں، لیکن ٹیکنالوجی کے شعبے میں خواتین کے لیے سرمایہ میں تیزی سے اضافے کا یہ ایک متبادل ضرور ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کے شعبے میں اگر کسی کے پاس کوئی نیا پروگرام، کوئی نئی تھیوری ہوتی ہے تو اسے ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے اور پھر سرمایہ کی بھی کمی نہیں رہتی۔ لیکن ایسا عموماً مردوں کے لیے آسان ہے اور خواتین کے لیے کافی مشکل، مگر خواتین بھرپور انداز میں مشکلات کا مقابلہ کر رہی ہیں، نئے نئے کاروبار کر رہی ہیں اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی تباہ آزمائی کر رہی ہیں۔ لیزا وینگ شی ورکس نامی کمپنی کی چیف ایگزیکٹو ہیں۔
The venture capital landscape is dominated by 94% men, which makes it objectively harder for women and minorities.
وہ کہتی ہیں کسی منصوبے پر سرمایہ لگانے کے میدان میں 94% مرد چھائے ہوئے ہیں، اور یہ خواتین اور اقلیتوں کے لیے واقعتاً مشکل ہے کہ وہ مختلف وجوہات کی بنا پر سرمایہ جمع کر سکیں۔ ان وجوہات میں صنفی امتیاز بھی شامل ہے۔ اب کاروباری خواتین سرمایہ حاصل کرنے کے متبادل ذرائع تلاش کر رہی ہیں، اور ان کی نظر ٹیکنالوجی کی دنیا کی دو بڑی اور انتہائی سرگرم کرنسیوں پر ہے، یعنی کرپٹو کرنسیز اور بلاک چین۔ کیرولین ریک ہاؤ کنسنسس نامی کمپنی کی ڈائریکٹر آف آپریشنز ہیں۔ وہ کہتی ہیں
The value proposition of blockchain has to do with disintermediation.
بلاک چین کی مجاوزہ قدر اس لیے بہتر ہے کیونکہ اس میں کوئی درمیانی قوت نہیں ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ کسی اور کو معاوضہ دینے کی ضرورت نہیں، اس سے فنڈز جمع کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ مشال میکارمک کاسٹنگ کوائن کی چیف ایگزیکٹو ہیں۔ وہ کہتی ہیں
There's no legacy of like male domination in blockchain because there's no legacy. And so why not like do this?
بلاک چین میں مردوں کی اجارہ داری کی کوئی مثال نہیں ہے کیونکہ اس کی کوئی تاریخ نہیں ہے، چنانچہ کیوں نہ اس میں تباہ آزمائی کی جائے، ایک نئی تخلیق کی جائے۔ مشال میکارمک نے کاسٹنگ کوائن کے نام سے ایک نئی ڈیجیٹل کرنسی بنائی ہے، اور وہ اسے اپنی کمپنی کے لیے استعمال کر رہی ہیں جو ماڈلز اور برانڈز کو رابطے میں رکھنے کا ایک پلیٹ فارم ہے۔ کیرولین ریک ہاؤ کہتی ہیں کہ ایسی جگہ جہاں لوگ سرمایہ پر قابض ہیں، آپ اسے ایک ایسی آزاد دنیا کے طور پر دیکھتے ہیں جہاں خواتین اپنی صلاحیتیں منوا سکتی ہیں۔ اگرچہ کوئی بھی کامیابی دنوں میں حاصل نہیں ہوتی، مگر ان کاروباری خواتین کا عزم ہے کہ داستان رہے داستانوں میں تو کامیابی دور نہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
محکمہ خواجہ نے محمد الغزالی، ابو بکر علی عدنان اور واسن الفقی کو خصوصی طور پر عالمی دہشت گرد کا درجہ دیا ہے۔ ایسا درجہ دینے کے نتیجے میں غیر ملکی افراد پر سخت تعزیرات عائد ہو جاتی ہیں، جن کے بارے میں یہ تعین ہو جاتا ہے کہ انہوں نے ایسی دہشت گرد کارروائیاں کی ہیں جن سے ایسی کارروائیوں کا خاصا خدشہ ہے جو امریکی شہریوں کی سلامتی یا قومی سلامتی، خارجہ پالیسی یا امریکہ کی معیشت کے لیے خطرناک ہو سکتی ہیں۔ اس قسم کا درجہ دینے کے نتیجے میں دہشت گردوں کی تمام املاک اور امریکہ کے دائرہ کار میں آنے والی املاک میں مفادات پر روک لگا دی جاتی ہے، اور امریکی شہریوں کو عمومی طور پر ان کے ساتھ کسی قسم کے لین دین سے ممانعت کر دی جاتی ہے۔ محمد الغزالی، ابو بکر علی عدنان اور وناس الفقی سبھی القاعدہ سے منسلک تنظیموں سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی عرب جزیرہ نما کے القاعدہ، الشباب اور اسلامی مغرب کے القاعدہ سے۔ ان سبھوں کو امریکہ نے غیر ملکی دہشت گرد تنظیموں کا درجہ دے رکھا ہے۔ الغزالی جزیرہ نما عرب میں القاعدہ کا ایک سینئر رکن ہے جو اس تنظیم کے کارندوں کی اندرونی سیکیورٹی اور تربیت میں شامل ہے۔ ابو بکر علی عدنان الشباب کا نائب قائد ہے۔ وناس الفقی اسلامی مغرب میں القاعدہ سے منسلک ہے، جس نے 18 مارچ 2015 کو تیونس میں باردو میوزیم کے حملے کا منصوبہ بنایا تھا، جس میں کم سے کم 20 افراد مارے گئے تھے۔ اس درجہ بندی سے امریکی عوام اور بین الاقوامی برادری کو مطلع کیا جاتا ہے کہ محمد الغزالی، وناس الفقی اور ابو بکر علی عدنان نے دہشت گردی کی کارروائیاں کی ہیں۔ دہشت گردی کا درجہ دینے سے ایسی تنظیموں اور افراد کا پردہ چاک ہو جاتا ہے اور وہ الگ تھلگ ہو کر رہ جاتے ہیں، اور امریکہ کے مالیاتی نظام تک ان کی رسائی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس قسم کا درجہ دینے سے امریکی اداروں اور دوسری حکومتوں کی قانون کے نفاذ کی سرگرمیوں میں مدد ملتی ہے۔ یہ کارروائی دہشت گردی کے خطرے کا جہاں کہیں بھی اس کا خدشہ موجود ہو قلع قوا کرنے کے لیے امریکہ کی جامع حکمت عملی کا حصہ ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھولی رکھنی چاہیے۔
امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے
کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے۔
Great ideas.
25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies.
Our dream is to bring new technologies.
View 360, صرف آج نیوز پر۔
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ 2018 کے لیے بیشتر لوگوں کا عزمنو وزن کم کرنا اور خود کو فٹ رکھنا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے دنیا بھر میں جمز موجود ہیں، اور زیادہ تر جمز میں لوگوں کو ورزش کا سامان مہیا کرنے کے علاوہ فٹنس کی کلاسز بھی دی جاتی ہیں۔ شلیمی ودرا کا تعلق بھارت سے ہے اور وہ ایک بیوٹی کنسلٹنٹ ہیں۔
North India's got a dance called Bhangra, which is really all the rage right now, and you're seeing it everywhere, and it's probably the most...
شمالی انڈیا میں ایک خاص قسم کا ڈانس ہے جسے بھنگڑا کہا جاتا ہے۔ یہ آپ کو ہر جگہ نظر آتا ہے، اور یہ تمام ڈانسز میں سے زبردست ڈانس ہے۔ اس سے آپ وزن کم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح باکسنگ زیادہ تر لوگوں کے لیے مسرور کن نہیں ہے، لیکن اگر اسے میوزک کے ساتھ کیا جائے تو یہ ایک مناسب اور مسرور کن ورزش بن جاتی ہے۔ اور ماہرین کے مطابق فٹ بال بھی ایک ایسا کھیل ہے جسے ٹی وی پر دیکھنے کی بجائے اگر آپ خود کھیلیں تو آپ کافی وزن کم کر سکتے ہیں۔ لندن میں ایک ایسا ہی کلب 2016 میں بنایا گیا تاکہ لوگ کھیلنے کے ساتھ ساتھ وزن بھی کم کر سکیں۔
Most of the men are losing 5%. Many of the men are also losing 10% of their starting body weight.
بیشتر لوگ شروع کے چند ہی دنوں میں 5%، جبکہ بعض 10% وزن کم کر دیتے ہیں، اور یہ سب وہ کوچ یا وہاں پر موجود دیگر لوگوں کی مدد سے کرتے ہیں۔ اور فٹ رہنے کے لیے صدیوں پرانا یوگا بھی آج کل کافی مقبول ہو رہا ہے۔ دنیا کے مختلف حصوں میں یوگا کو مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے۔
They give us happiness. With every belly laugh, you lose 3.5 calories.
اس سے سکون ملتا ہے۔ آپ ایک منٹ میں 3.5 کیلوریز کم کر سکتے ہیں۔ یہ لڑکیوں کے لیے بوٹاکس کی طرح ہے۔ سامعین، ان میں سے کوئی بھی طریقہ اپنانے سے آپ اپنا وزن بآسانی کم کر سکتے ہیں۔ شہناز نفیس، اردو ویو اے، واشنگٹن۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد حسن، پروڈیوسر اسفر امام، اور انجینئر جان ٹرائٹن. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام جہاں رنگ پیش کر رہی ہیں شہناز نفیس, پروڈیوسر ہیں گلرخ اور انجینئر کارنیلیس. خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 ایک اور نیوز شو کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.